برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارے درس کی انتہا تقریباً اس بات سے تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سارے شور میں جو مکے کے جانب اسفل میں واقع ہے، کیونکہ مکہ کے دو طرف ہیں، ایک جانب اعلیٰ ہے اور ایک اسفل ہے. جانب اعلیٰ یوں سمجھے جسے آپ جنت المعلیٰ کہتے ہیں، تو قبرستان ہے یہ اعلیٰ، اور اسی طرح محلہ مصطلح سیال شار ابراہیم الخلیل الى شار الہجرہ شار لے سب سیال مصطلح اسفل کہتا ہے، یہ جانب اعلیٰ ہے اور یہ اسفل ہے. اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں اب بھی مکے میں خدائی معروف ہے، یہ اصل میں دو ہیں، ایک خدائی ہے ایک خدا. خدا جو ہے وہ جانب اعلیٰ میں ہے اور خدائی جو ہے وہ جانب اعلیٰ. اور ذرا انسان تھوڑا سا تدبر سے، تفکر سے غور کرے تو اللہ نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی شان عطا فرمائی تھی، ایسی عظمت عطا فرمائی تھی کہ ہر لحاظ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد ضرور فرمائی، ورنہ کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی یہ راستے بھی آباد ہوں. آج وہاں دیکھیں مسقط ہے، دار الہجرہ ہے، حی الہجرہ ہے، آبادیاں ہیں، اور جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا طریق ال، اور اس راستے پر آبادیاں، تو جہاں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ حضور ظاہری طور پر یا معنوی طور پر جہاں سے بھی گزرے ہیں وہ ضرور آپ کے ذہن میں، اسی لیے کسی حضور کی سیرت میں بڑی عجیب بات ہے، ایک بڑا انداز ہے، خیال ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج، کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہیں پڑی ایمان نصیب نہیں ہوا، دولت ایمان نہیں ملی، تو جہاں پڑی نہیں نظر وہاں ہے رات آج تک، اور وہی سحر ہو جہاں جہاں گزر، اسی جگہ پہ اللہ نے روشنی کی، ظاہری بھی اور باطنی. یعنی اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو اس وقت بھیجا کہ جب قوم سلام نبی، جب قوم ظلمات تھی، شرک و کفر کے اندھیروں میں پلتا و پیشہ تھی، اس وقت ہم نے اپنے بھیجا ہے کہ انہیں اس سے نکالے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس راستے سے بھی گزر گئے اللہ نے اس راستے کو بھی آباد، اور جس راستے سے حضور نے اعراض فرما دیا ہے اللہ نے اس راستے کو کبھی آباد ہی. یہ اللہ کا کیا ہے، اللہ کا نظام. ورنہ دیکھیں دنیا میں اور بھی تو پہاڑ ہیں، کسی مکے میں دیکھ لو کو پہاڑوں کی کمی ہے، تو مکہ ہے ہی پہاڑوں کا شہر، لیکن جس پہاڑ سے حضور کو نسبت ہوئی کہ غار حرا میں عبادت فرمائی، جبریل آیا، وحی آئی، آج تک وہ غار حرا تاریخ کا حصہ بنا. غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی راتوں میں تین راتیں قیام فرمایا، تو غار ثور تاریخ کا حصہ بن گئی. قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے غار ثور اور غار حرا کا نام قائم، اور دیکھیں گے یہ تحقیق کون کر رہا تھا. آج تو آپ کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں، پاس بڑی بڑی دوربین ہیں، آپ کو نقشہ بناتے ہیں، لائننگ کرتے ہیں، پانی کے ساتھ آپ اس کے ذریعے سے بڑی سیدھی لائن لے جاتے ہیں. کہیں گے 1400 سال پہلے یہ کون سے وسائل تھے، کون سے ذرائع تھے، اسباب تھے،
کہ اگر عبادت کے لیے بیٹھتے ہیں مدنی پاک تو غار حرا میں, اور ہجرت کے لیے بیٹھتے ہیں تو غار ثور میں, اور آج بھی ان غاروں پہ کھڑے ہو جائیں اور راستے میں یہ مکان کو کعبہ نہ ہو تو سیدھا کعبہ نظر آتا ہے, یعنی اس غار سے نکل کے آپ کھڑے ہوں تو آپ کعبہ شریف نظر آئے. یہ تختیق آخر کس میں کیسے ہو گیا؟ اتفاق ہے, جیسے بعض کہنے نے خدا کہتے ہیں دنیا حادثہ ہے جی, حادثہ پاک سے بن گئی, ایک اور حادثہ ہوگا بٹ جائے گی. عجیب حادثہ ہے کہ تعلیم کچھ گیا, کرسی اپنی جگہ چلی گئی, ٹیبل اپنی جگہ لگ گئے, یہ عجیب حادثہ ہے. ایسے حادثے تو روز ہونے چاہیے کہ آرام کرنے سے جان چھوٹ گیا, ہر چیز خود کو پتہ مل جائے گا. آپ خود بخود یہ کیسا حادثہ ہے کہ آسمان اوپر چلا گیا زمین نیچے چلی گئی, الٹ نہیں ہوا کہ آسمان نیچے آ جاتا اور زمین اوپر چلی جاتی. یہ عجیب حادثہ ہے کہ سورج کا اپنا مدار ہے اور چاند کا اپنا مدار ہے اور سیارات کا اپنا مدار ہے, کواکب کا اپنا مدار ہے. اصل میں یہ بات نہیں ہے, یہ جہل ہے. جب آدمی تھوڑا سا پردہ دل سے ہٹا لے تو سمجھ آتی ہے کہ اس خالق کے کائنات نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جو ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تخصیص کر دی تھی کہ میرے نبی نے یوں چلنا ہے, یوں بیٹھنا ہے, یوں اٹھنا ہے, اور یہی واقعات پیش آئے. اسی لیے تو ظاہر نے جب دیکھا تھا نا تو ابھی طالب سے کہا تھا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ. میں کہا کیوں؟ کہا جا رہا ہوں اگر ان کو روم والوں نے دیکھ لیا تو بھی چھوڑیں گے, قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا بھلے بات ہے. اس نے کہا تمہاری آنکھوں کے ابو طالب پٹی پڑی ہوئی ہے, مکے سے سفر کر کے یہاں تک ساتھ آ رہے ہو اور تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ جہاں نبی چلتے ہیں اوپر بادل سایہ کر دو, جس طرح اس کے نیچے آ کے بیٹھتے ہیں لوگ سائے میں بیٹھے ہیں اور دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو درخت اپنا سایہ ادھر ڈال دیتا ہے. سائے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں اور محمد مدنی سایہ چلا جا رہا. دیکھا یہ تم نہیں دیکھ رہے, میں نے تو ایک نظر میں دیکھ لیا. اور تم مکے سے ساتھ چل کے آ رہے ہو اور کہتے ہو کہ میں چچا ہوں, لیکن تم نے ان خصائص پہ غور نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ اگر آدمی سرسری طور پر گزر جائے اللہ کے قرآن سے, احادیث رسول سے, تاریخ اسلام سے, کہ ایک حدیث بھی ایسے پڑھ لی جیسے ڈائجسٹ پڑھا جاتا ہے. اچھا جی نیند نہیں آ رہی, چلو کوئی اسلامی کتاب اٹھا لو یار جلدی نیند آ جائے گی. آج کل تو ہم نے اس اللہ کے قرآن کو سلیپنگ پل کے قائم مقام رکھا ہوا ہے نا, کہ تفسیر لے لو, دینی کتاب لے لو, اس کے ساتھ فوراً نیند آ جائے گی. کیونکہ وہ شیطان نہیں کرنے دیتا کہ کیوں آپ اللہ کی طرف جائیں, وہ سلا دیتا بڑے سکون. اور اس کے علاوہ اگر آپ جناب کوئی ناول لے لیں, کوئی ڈائجسٹ لے لیں, کوئی اور جس کے بارے میں آپ کو بھی یہ یقین ہو کہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ 100% جھوٹ ہے, پھر بھی آپ ساری رات بیٹھے رہیں پڑھتے رہیں گے کہ جناب یہ کہانی بڑی دقت, پڑھا اس میں سسپینس ہے, پڑھے اس میں زگ زیگ ہیں, پڑھے اس میں گہرائیاں ہیں, گہرائیاں ہیں, اور جانتا ہے جھوٹ, پڑھنے والا بھی جانتا ہے, لکھنے والا بھی جانتا ہے میں جھوٹ ہے. تو یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے فیصلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں آئے, تین راتیں رہے, تین راتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جب آپ اصل طریقے مکہ پہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ یاد آ گیا. حضور کون ہے؟ یہ تو ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی مکے کی قدر نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے کعبہ نصیب کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں نماز نہیں کی. ہم مکے میں رہتے ہوئے بھی عمرہ نصیب کر رہی ہیں. اب آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے. عرب میں نے ایک دفعہ سفر کیا, آپ نے میں آ رہا تھا تقریباً الخبر سے تیرو, تو جس ٹیکسی میں ہم تھے ہم نے کرایہ پہ کار لی. اصل میں پاکستان سے الخبر آیا پھر میں تیرو بولا, تو جس گاڑی وہ گاڑی چلانے والا بس خالص عرب اور بڑا اچھا خلق والا آدمی. تو میں نے اس سے کہا کہ بھی ذرا مہربانی کرنا کہ جب تم طائف سے جب گزرو گے تو یہ کھیل کا طریقہ اختیار کرو گے یا اندر سے گزرو گے؟ اس کا کریں گے اندر تو ہم بہت شہر میں لگ جائیں گے، بعد یہ سیل والا رسول نے کہا ابھی جب نکات آئے تو گاڑی روکتے ہیں، ہم سے سیلاب باندھ رہے ہیں تو پاکستان پہ آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ جب وہ جناب صاحب کے قریب آیا تو نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا نکات کیا ہوتا ہے اب، لیکن اب آپ خود ذرا کیا رہے ہیں مجھے جہاں بتائیں گے میں گاڑی روک دوں گا. نکات پہ آ رہے ہیں، میں نے اسے کہا کہ تم نکات نہیں جانتے، تم یہ مکے آتے ہو یا اتفاق سے؟ نہیں، مہینے میں کم از کم دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ مکے میں، کبھی دو دفعہ، کبھی چار دفعہ، کبھی ایک دفعہ آنا ہوتا ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، بڑی سواری مل جاتی آ جاتے. تو میں نے کہا تمہیں نکات تو نہیں، مجھے نہیں پتا نکات کیا ہوتا. اس نے کہا اللہ نکات کی بڑی بات ہے، مجھے تو یہ نہیں پتا کعبہ کیا ہے. میں نے تو کعبہ نہیں دیکھا. اب وہ عرب ہیں، عرب میں رہنے والا ہے، کسی ملک کا باشندہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کعبہ کیا ہے. اللہ کے بندے تو مکہ کا مکے آتے ہیں، سواری اتاری، بس کہیں تھکے ہوئے ہوئے تو جا کے کسی کعبے شاوے پہ سو گئے، اس سے دوسری سواری چلیں گے، ہمیں تو نہیں پتا کعبہ کیا ہے. میں نے کہا کہ یار چلو آج ہمت ہی کر لو، آج یہ آرام باندھ لو. انہوں نے کہا احرام کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہیں بدلوا دیں. خیر ہم نے احرام خریدا اس بیچارے کے لیے، اس کو سمجھایا، اس نے مہربانی کی، اسی سوال سے بڑا خوش ہو گیا کہ چلو الحمد للہ میں بھی کہہ سکوں گا کہ میں نے زندگی میں عمرہ کیا. تو کعبہ شریف میں آیا، اسے نہیں پتا کہ حضرت کیا ہے، تو آپ کہاں بھی جن کو. تو یہ ہماری اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جاتے یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اصل بات یہ ہے کہ وہ آنے نہ دے تو ہم کیسے جائیں. وہ اپنے گھر میں نہ آنے، اتنا قریب رکھ کر بھی نہ آنے، سامنے بٹھا کے بھی نہ آنے. دیکھ کتنے لوگ ہیں بستے لگا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، بستے بچھے ہوئے ہیں، کپڑے بچھے ہوئے ہیں، چھپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نماز کب ختم ہو اور ہم جگہ پر جائیں، ہمارا وہ جگہ جو ہے قبضے میں نہ آ جائے. حضور کے روضے کے نیچے کھڑے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں ہیں، تو کوئی پتہ ہے میں ساتھ ہوں. اچھا، اور اللہ کے کعبے میں جا رہے ہیں، جوتے پاؤں میں ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹک ٹک آواز آ رہی ہے، عورتیں ہیں، میک اپ ہے، سنگار ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے، نئے سے نئے فیشن کا جوڑا پہنا ہوا ہے، جیسے انارکلی میں گھوم رہی ہوں، شملہ کی سیر پہ آئی ہوں. احرام نے سب باندھ لیا، اس کے بعد یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ قریب رہ کر بھی اگر ہمیں ان چیزوں کی قدر اور سمجھ نہ دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس نے ان چیزوں سے محروم رکھا. تو حدیث موجود ہے صحیح میں کہ فبقا رسول اللہ، حضور کو سیدنا صدیق نے فرمایا، عرض کیا کہ ماں بھائی ان کی کیا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا کہ مکے کا راستہ دیکھ کر کے مکہ آیا، کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. مکہ چھوڑ کے جانا کوئی بات نہیں، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ القیام فیہا سعادت بالخروج منہا شقاوت، کہ جب تک اللہ مکے میں رہنا نصیب کرے اس کو سعادت اور اس کا نکلنا جو ہے وہ بدبختی کی علامت. وہ میں کہ خود نکلنے کی کوشش کبھی نہیں، اللہ نے رکھے، نوکری ہے، ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے، معذوری ہے، مجبوری ہے، لیکن اس کی تمنا یہ نہ ہو کہ میں جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اللہ نے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے، وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پھر لے آئیں گے مکہ. اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، رابق سے قریب پہنچے. اب تو آپ جب خط ہجرہ سے جاتے ہیں تو رابق تھوڑا ایک طریق سے رہ جاتا ہے، لیکن پرانے راستے سے جائیں تو گزرتا ہی رابق کے اندر سے، بدر کے اندر سے، رابق کے اندر سے، مستورہ کے اندر سے. اب یہ راستہ جو ہے یہ اقرب تو ہے ہجرت کی، ہجرت کرا، کیونکہ حضور تو صحیح راستے سے نہیں گئے تھے نا، چھپ چھپ کے گئے. اس لیے یہ وادی قدید ہے، وادی عثمان ہے، اسی طرح وادی خلیص ہے، اسی طرح آگے جا کے دیر استراحہ ہے، بدر صغرہ ہے، بدر کبریٰ ہے، وادی تیمہ ہے، علی تیمہ ہے، یہ سب چیز جو ہے کتابوں میں موجود ہے، جو حضور کے زمانے بھی یہ وادی اسی نام بالکل اسی نام وہ حدیث میں کتاب میں نام موجود ہیں. اسی طرح وادی صرف ہے، یہاں بی بی میمونہ کا مزار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی سوار گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی آدمی کیا رہا ہے ہمارے تعاقب میں، کیونکہ اتنا تیز گھوڑے دوڑانے کی کیا ضرورت ہے، بلا آدمی جب جنگل میں ہو، سارا میں ہو، اکیلا کیوں گھوڑا دوڑاتا پھر، ایک آرام سے چلتا ہے نا، ایک رفتار سے صبر کرو. لیکن اس کا آنا اس تیزی سے دلیل ہے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے تعاقب میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اس کے بعد رشتے سے ٹھیک فرماتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ بازن تو کب اتنے اللہ تعالیٰ ہوگا. ابو بکر تمہیں کیا غم ہے، جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہوا میں کیا کر، اللہ جو ہمارے ساتھ. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سوار اتنے قریب آ گیا کہ اگر وہ اپنا نیزہ پھینکتا نا تو ہمیں مار سکتا. تو میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا کہ رسول اللہ وہ تو بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے، ہمارا خالص دشمن. اب نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کرتے ہو، بعض اندوں کا بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے غم کر کے رکھ. بس اتنی دیر گزری کہ سراقا کہتی ہیں کہ یک دم میرے دونوں گھوڑے کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور میں گر گیا. کہتے ہیں اللہ ما سکت اندر کی حیات، مجھے خدا کی قسم ہے تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا، میں شاہ سوار آپ. عرب کے لوگ تو گھوڑے کے شاہ سوار ہیں، گھوڑا شکار باز شکرا یہ سب ان چیزوں کے میں بادشاہ ہیں، کیونکہ ساری زندگی ان سے کھیلے ہیں، تلوار نیزہ تیر اندازی یہ تو ان کے یعنی جوہر سے. ان کا بچہ جو ہے وہ تو کھیلتا تلوار سے تھا خنجر، یہ تو اب ہے نا ماشاء اللہ کہ وہ کمپیوٹر سے ویڈیو سے فلموں سے کھیلتا ہے. آپ اس کو بتاؤں میں تقدیر عمر شمشیر و سنا اول تاؤس ربا، اب ہماری انتہا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سندوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا ہی جازی ہے پر دل کا ہی جازی. تو آج وہ بچہ جو کبھی تلوار کی جھنکار سے سوتا تھا، آج وہ مغنیا کے گانے کی آواز. اس لیے فیروز کاشمیری اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے، تو ان کا ایک حدیث جملہ ہے، وہ کہنے لگا کہ جب جہاز کے سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے میں نے نظر ڈالی تو میں نے کہا کہ مولا یہ وہی قوم عرب، یہ وہی قوم ہے کہ جن کی ابتدا ان میں اسماعیل سے ہوئی تھی اور جن کی انتہا ان میں کلثوم پہ ہو گئی، یہ وہی کہ ان کی ابتدا تو سیدنا اسماعیل کی اما سے ہوئی تھی، کہ وہ اسماعیل کو لے کے آئیں دم دم نکلا کہ عرب آباد ہوئے، اور انتہا ان کی کیا کہ بڑے سے بڑا مفسر قرآن بھی مر گیا، 10,000 آدمی چلا دیا تھا، مغنیا مر گئی، لوگ مر گئے، لوگ مر گئے جنازے میں، حیرت ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا قوم، کس طرح قومیں اس طرح مست ہو جائیں گی قومیں کہ ایک فاسقہ فاجرہ زانیہ سب پڑھ رہے ہیں کہ یہ زانیہ ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے، ایک غیر محرم اب مرد کے ساتھ ہوٹلوں میں داد عیش دے رہی ہے، مرد کے 20,00,000 آدمی سڑک پر، کیا ہو گیا ہے قوم کو، کیوں ہم سب میراثی بن گئے، ہمیں کیا ہو گیا، ہماری میراث تو یہ نہیں تھی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والا سراقہ یہ رابق کا سردار تھا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا تو ایک سو اونٹنی انعام میں ملے گی. وہ سو اونٹنی کے لیے دوڑ رہا تھا کہ سو اونٹنی کے زمانے کو معمولی قیمت نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تو زندگی میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا تھا, اور پھر گھوڑے کے پاؤں کہاں دھنس رہے ہیں کہ نیچے کوئی ریتیلی زمین ہی نہیں ہے, وہ تو کنکر والی زمین. میں حیران ہوا, خیر گرا, اٹھا, کپڑے جھاڑے. اس کے بعد پھر میں نے گھوڑے کو کھینچا, میں نیز دی تو گھوڑے نے پاؤں نکالے, پھر میں گھوڑے پہ بیٹھا, پھر میں نے گھوڑا دوڑایا. جب میں قریب آیا تو پھر میرے گھوڑے کے پاؤں دھنسے, میں پھر گر گیا. وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ میرا گرنا میری کمزوری نہیں, یہ گھوڑے کی بھی کوئی شرارت نہیں, جن کے تعاقب میں جا رہا ہوں ان کی کوئی حفاظت کرنے والی ذات حفاظت کر. فنادى بأعلى صوت الأمان يا محمد. زور سے چیخا محمد مسلم, بس آپ مجھے امان. سر انہوں نے کہا کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے عذاب سے نکال. حضور پاک نے اپنی مفتی روک لی, سواری روک لی, سوراخا قریب آ گیا. کہنے لگا حضور مجھے امان نہیں, امان کوئی بات نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سوراخا. کیوں آئے تھے؟ تعاقب کے لیے, آپ کو پکڑنے کے لیے. ون بھر میں اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حضور بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی ذات کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, اور میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ چاہے مدینے تک آرام سے سفر کریں, اس راستے سے میں آپ کے کسی دشمن کو بھی اب آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. اب دیکھیں کہ وہ آدمی, وہ ذات پاک جو خود اپنے دشمنوں سے تنگ آ کے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہی ہے, دشمن کس کی تلاش میں ہے, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اب سوراخا ایک بات میں تمہیں بتاؤں. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں وہ دن کیسا لگے گا جب کسرا بادشاہ کے ہاتھ سے کنگن تمہارے ہاتھ میں. عجیب بات, ایک آدمی خود پناہ لینے کے لیے ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا رہا ہو, اور مجھے خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے گی کسرا کی, اور ان کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے, اور پھر وہ میرے جیسے ایک بدو, ایک عرابی, ایک عرابوں میں رہنے والے آدمی کے ہاتھ میں ہوں گے. کہاں کسرا, ہم نے تو کبھی مکے پر حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھا تھا کہ جائے کہ کسرا بادشاہ کے کنگن ہمارے ہاتھ میں آئیں. میں کہا ٹھیک ہے, آپ جو فرما رہے ہیں, لیکن یا رسول اللہ کچھ ایک بات کریں کہ امان لکھ دیں. آج آخر آپ نے, میں نے آپ سے امان مانگی ہے, آپ نے کہا کہ امان ہے, تو مجھے لکھ دیں کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو آپ کی جماعت مجھے امان. آپ نے فرمایا ابو بکر سب, حضرت ابو بکر نے لکھ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو امان دی ہے, اگر کبھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے تو مسلمان بھی امان. خدا کی جان کہ جب پتہ فتح ہو گیا, سرکار دو عالم حنین میں تشریف فرما ہے, طائف فتح ہو گیا, تو یہ سوراخا قیدی بن کے حضور کے سامنے لایا گیا, اور آتے ہوئے اس نے کہا گیا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک منٹ ٹھہر گئے, جس سے ہاتھ نکالا اور کاغذ آ گیا کہ حضور آپ مجھے امان دے دیں. آپ نے فرمایا اليوم يوم بر ووفا يا سوراخا, آج وفا کا دن ہے, آج بھلائیوں کا دن ہے, جاؤ ہم نے تم کو امان دی ہے, بالکل ہم اپنی زبان کٹائیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں جاؤ؟ تو جانے والے دن اب تو میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہوں, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم, سرکار دو جہاں نے جو خبر دی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, کسرا فتح ہو گیا, اسلام کا پرچم لہرا گیا, سپر پاور ٹوٹ پھوٹ گئی, نہ کسرا رہا نہ کیسرا, لا کسرا بعدہ ولا کیسرا بعدہ. حضور نے فرمایا ختم ہو جائے, اور بادشاہ بھاگ گیا, اس کے وہی کنگن جو تھے وہ مال غنیمت میں آئے اور حضرت عمر کے سامنے تھے. حضرت عمر نے جب دیکھا ان سر میں آئی نہ سوراخا, برا کا کہا ہے اس کو برا دعا کہا گیا. حضرت نے فرمایا کہ سرا کا حل تب کرو ما کال ابے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرا کا تمہیں یاد ہے کہ تمہیں ہمارے نبی نے کیا وعدہ کیا تھا راہ مک راستے میں؟ انہوں نے کہا یاد ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ کسرا کے جو سوار ہے کسرا اس کے ہاتھ کے کنگن جو ہوں گے وہ تمہارے ہاتھ میں تھے. انہوں نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ, میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناتا ہوں تاکہ میرے مدنی کی بات پوری ہو جائے, اور تم سارے خواب میں چل کے ان کو یہ دکھاؤ اور بتلاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا. یعنی اندازہ فرمائے صداقت رسول, اندازہ فرمائے علم نبی کا, اندازہ فرمائے اللہ کے صحیح سے اللہ کے نبی کے تعلق کا کہ خود مہاجر بن کے جا رہے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ کس طرح ختم ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے سفر کرتے ہوئے تو راستے میں ایک جگہ آپ پانی کی ضرورت ہوئی, پانی ختم ہو گیا اور اس دن کے ساتھ جو دودھ تھا دودھ بھی نہیں رہا. سات دن کا سفر, متواتر سفر اور کوئی خوراک نہیں کوئی غذا نہیں. پورا ایک خیمے میں نظر پڑی تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس خیمے میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے ہم کچھ دیر گزارتے ہیں اور شاید ہمیں کوئی دودھ مل جائے تو پانی مل جائے تو کھانے کی چیزیں مل جائیں, کیونکہ لوگ وہ عرب لوگ تھے جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں نا جی, کہیں خیمے لگا لیے بیٹھ گئے اور جہاں ہریالی دیکھی پھر مال کو لے کے وہاں چلے گئے, ادھر بارش ہو گئی تو مال اٹھایا ادھر چلے گئے. آج تو ان کی تو زندگی ایسی ہوتی تھی خیمے میں نکل جاتی. تو جب حضور وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, حدیث میں اس کا نام ہے ام معبد. حضور پاک نے سلام کیا, فرمایا میں اجازت ہے کہ آپ خیمے میں کچھ دیر آرام کریں. عرب اور سخاوت ریاست ان کو گٹھی میں پڑی ہوئی, عرب ہو سخی نہ ہو سمجھے پھر وہ عرب نہیں ہوگا. وہ کہ آپ کی ہماری نسل تبدیل ہوئی 10 سال 20 سال 4 سال 10 سال. عرب یقینا کریم, یہ ناممکن ہے کہ عرب ہو اور بخی ہو اور شہید ہو اور وہ بیچارہ ہر وقت 99 کی مار میں ہو گن رہا ہو, کیا 99 ہو گیا سو کا وہ عرب ایسی. ہم نے تو کل کا کبھی نہیں سوچا کل کیا ہوگا, ہوگا تو پتا ہے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کل آج کیوں خرابی کے ساتھ بھوکے گزارے. اس نے کہا عالم و سالم بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اماں جان بوڑھی اماں تمہارے گھر میں کوئی کھانے پینے کا؟ انہوں نے کہا واللہ یا رسول اللہ اگر کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہے کہ حضور رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ میرے مہمان ہیں, اگر میرے خیمے میں کچھ ہوتا تو آپ کو مانگنا پڑتا, یہ تو عیب ہے عرب. اسی لیے قرآن میں سیدنا ابراہیم صاحب نے پڑھا ہے نا کہ جب مہمان گئے تو بس ملنے کے فوراً بعد اور اس وقت واپس آئے کہ بچڑا ذبح کر کے بھون کے پکا کے جناب ایک بڑا گوشت سامنے رکھا بکر بہو کی نئی دن پکا آتا سلو آؤ بھائی کیوں نہیں چاہتے ہو؟ ہمیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی سے اچھا پوچھ لیتے پہلے ذرا تفصیل ہو جاتی تو نہ بچڑا ذبح کرنا پڑتا نہ کسی تکلیف کرنی پڑتی نہ گوشت پکانا پڑتا. لیکن علماء نے لکھا کہ سنت الانبیاء اور عادت الکرام سخی اور کریم کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ مہمان سے پوچھیں گے جی آپ نے کھانا کھانا ہے, یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے نا پوچھتے ہیں اچھا جی آپ کیا پیئیں گے, شریف آدمی کہے گا کچھ نہیں ٹھیک ہے تو کہہ دے گا تو گرم بھائی. اگر شریف آدمی ایک کریم آدمی ہے تو اسے جب پوچھا جائے تو بڑی توحید ہے, توہین ہے, آداب اسلام کے خلاف ہے, یہ تو انگریزوں کا بھی طریقہ ہوگا. اسلام تو یہ کہتا ہے جو آپ کے گھر میں ہے پانی ہے چائے ہے کچھ ہے بستر وہ بس ٹھیک ہے, یہ لوگ اس کے بعد مرضی ہے مہمان پیے پیے نہ پیے نہ پیے پوچھنے کا کیا ہمارا. اور ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ پوچھنے بڑے انداز ہو گئے. بعض لوگ یہ کہتے جی ماشاء اللہ آپ کب آئے جی کل آیا تھا جی آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوتے ہیں ہم غریبوں کے ساتھ کب آتے ہیں آپ ہی آپ تو اچھا ماشاء اللہ کہاں ٹھہرے ہوئے. مقصد یہ ہے کہ میرے گھر تو نہ ہو نا دفاع ہو جان چھوڑو یا ساتھ یہ کہہ دیں کہ چلیں ابھی میں آپ کو چلو دیکھیں یہ اب گھر جانے کا وقت تو نہیں ہے, ہوٹل میں میں آپ کی کچھ سروس کر دیتا ہوں, خدمت کر دیتا ہوں. ویسے ٹائم تو ہو رہا ہے, آپ کو ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہوگا. یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ دعوت ہے یا عداوت؟ اسلام ان باتوں کا قائل نہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تکلفات میں نہ پڑھو. ہم سارے گھر میں پانی ہے, پانی لے آؤ, لسی ہے لسی لے آؤ, تمہارے گھر میں شربت ہے شربت لے آؤ, چائے ہے چائے لے آؤ, میٹھا نہیں ہے نمک ڈال دو. کوئی چیز جو تمہارے گھر میں ہے, اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ وہ گھر کبھی برکت والا نہیں ہوتا جس کے گھر میں کھجور. کیوں کہ جب آیا پھر مہمان چلو کیا چیزیں ایک پلیٹ کر رکھے چار دانے آگے رکھ, بات ختم ہو گئی. اسی لیے عربوں کی صفت میں یہ شامل تھا کہ کھجور زیتون یہ چیزیں ہمیشہ عرب کے گھرانوں میں موجود ہوتی. کیوں یہ ایسی چیز ہے کہ جب آؤ تیار ہے, کچھ کرنا نہیں پڑتا. زیتون نکالا, چار دانے رکھے اور روٹی کا ٹکڑا رکھا, پھر کر لیا. ضروری تو نہیں کہ آپ ہمارے لیے یا کسی مہمان کے لیے, تکلفات جو ہیں گے تو پھر ایک الگ چیز. تو بہرحال اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میرے گھر میں کچھ تو کبھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو مانگنا پڑتا. آپ نے فرمایا اچھا یہ جو بکری بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیمار ہے بیچاری, یہ ڈرائیور کے ساتھ بھی نہیں چاہیے. میرا خاون جو ہے وہ مال مویشی لے کے چلانے گیا, یہ تو چل نہیں سکتی, کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا چلو نہ کھڑی ہو سکے, تمہاری اجازت ہے یا دودھ نکالو. وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بکری کے اور اس کے بعد آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی کہ اللہ تیرا نبی آج انسان ہے. اور کیا اسباب کی حد تک تو ہم بکری کے پاس آ گئے ہیں, لیکن دینے والا تو تو ہے نا. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ حضور خود بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا کہ ماشاء اللہ حضور تو بکری کا دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں, کیونکہ یہ دودھ نکالنا جو ہے بکری کا گائے کا یہ فن ہے. ہمارے بچے تو خیر بےچارے کیا سیکھیں گے, ان کا گزارا تو مرائی سے ہے, علی سے چھوٹ گیا. گندگی کا بچہ دودھ بھی کبھی نکالا جاتا, ان کے لیے تو یہ بڑا یعنی ایک عجیب سا کھیل ہوگا دیکھنے کے لیے, بڑے انجوائے کریں گے اگر دیکھیں کبھی کیسے جانور کا دودھ نکالا جائے. تو بےچاروں نے کبھی اپنا دودھ نکلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. تو خیر بہرحال تو حضور نے بڑے آرام سے یوں بیٹھے اور برتن دونوں ٹانگوں میں پھنسایا اور بڑے پیار سے کھینچا. جس کو کہتے ہیں وہ ایسے اتنی شور زور سے دودھ کی لاٹیں لگ رہی تھیں جیسے ماشاء اللہ کو تندرست بکری بھی اتنا دودھ کر دے. برتن بھر گیا تو میں آؤ گیا, اور برتن بھر گیا تو میں آؤ گیا, اور برتن اتنے خیمے میں برتن دے جتنی ہمارے ساتھ سب. آپ اور اچھے کیا ہو؟ حضور نے خود پیا, آپ کے ساتھی نے پیا, دلیل نے پیا, ام بابت نے پیا. حضور نے فرمایا بکر کو تھوڑا سا ساتھ رکھ لو, باقی سب ام بابت کو دے دو, یہ اپنے گھر میں رکھ لے. اور اس کے بعد حضور نے اجازت مانگی اور کہا کہ اچھا میں تمہارا بہت شکریہ کہ ہم نے تمہارے خیمے کی چھت کے نیچے وقت گزارا ہے, سائے کے نیچے بیٹھے ہیں, ہم نے تمہارے برتن استعمال کیے ہیں, ہم نے تمہاری بکری سے دودھ پیا ہے, ہم تمہارے بہت شکر گزار ہیں. اور کبھی تمہیں حاجت ہو مدینے میں کبھی گزرو تو وہاں آنا, اور ہمیں جتنا میرا نام محمد پیتا ہے محمد ہوتا ہے کہہ کر چلے گا. باقی آیات کہہ کر نام نہیں کرتا. بس حضور نے خیریت کچھ ہی کہا اور شکریہ ادا کیا چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تو ام بابت کا خاون آیا گھر میں, دیکھا کہ گھر میں تو سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. دیکھا ام بابت کا میرا ہی رہا تھا, یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا بیٹھو, انہوں نے کہا بیٹھو ابو بابت بیٹھو, آج تو میرے گھر میں کوئی ایسے مہمان آئے تھے خدا کی قسم میں نے ایسے تو کبھی زندگی نہیں. اور محدثین تمام دنیا کے محدثین علماء جو ہیں ان میں معبد نے جو حضور کا نقشہ کھینچا ہے نا, جو حضور کا جمال کمال صفت خلق سیرت صورت بیان کی ہے, دنیا کا کوئی صحابی بیان نہیں. اس عورت اس بدو عورت چل میں رہنے والی کیا ہے لوگ تمہارے ہمارے ریاض لحاظ سے بیکورڈ بالکل جاہل, لیکن جو اس نے حضور کا حلیہ کھینچا ہے نا جی, انہوں نے کہا کہ میں نے تو آج ایک ایسا آدمی دیکھا ہے بلا بالطویل البائن, اس کا کافی کچھ اتنا لمبا بھی نہیں تھا کہ لمبا نظر آئے عیب والا لگے, کیونکہ زیادہ لمبا ہو گیا حد سے زیادہ ہو گیا تو پھر وہ بھی تو ایک عیب بن جاتا ہے. وہ سنی رہے بلا بالکثیر, اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ حضور کے قد جو ہے وہ, بلکہ درمیان میں اور اتنے اعتدال والا اور پول کی طرف ابھرتا ہوا. بلا بالابیض الانحط, اور نہ حضور کا رنگ ایسا تھا کہ بالکل خالص انڈے کی طرح سفید ہو. بلا بالاسمر, اور نہ حضور کا رنگ ایسے تھا کہ جسے ہم سانولا کہہ سکیں, بلکہ الابیض مائل کل الحمرات, کہ ایسا سفید جس میں سرخی کی ایک جھلک ہو آمیز. انہوں نے کہا جب ایسا ہوئی بیان کیا, اور نے کہا رسی نہیں ہے بکری پہ ہاتھ رکھا, تو اس کے خاوند نے کہا کہ ام معبد معلوم ہوتا ہے کہ وہی محمد عربی ہے جس کو مکے والے ڈھونڈ رہے ہیں, یہ تو وہی اللہ کا رسول تھا, ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے خیمے میں محمد بدری اترے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر مبارک جاری رکھا اور مدینے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آقا انعامدار آنے والے ہیں, لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ کب چلے ہیں, مکے سے کب آئے ہیں. ٹیلی فون تو تھا نہیں, کوئی ٹیلی فون پہ بتا دیتا. اب مکے والے کیا کرتے جناب, مدینے منورہ والے کے بوڑھے عورتیں بچے حتیٰ کہ یہودی بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظہ, ان کے بڑے بڑے راہب, ان کے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سب باہر نکل کے آتے ہیں. وہ مقام جس کو کہتے ہیں سنیت الوداع, آج بھی مدینہ شریف میں مقام موجود ہے سنیت. اسی لیے شاہ صاحب نے اللہ جزائے خیر تھے کہ انہوں نے جو حرم شریف میں مدینہ مسجد نبوی کے لیے ایئر کنڈیشن جو انہوں نے ایئر کنڈیشننگ کا جو سب سے بڑا پلانٹ لگانا تھا, فیکٹری اس کا پلانٹ لگانا تھا, تو وہ حرم کے قریب ایک جگہ تھی جہاں لگا رہے تھے. تو قادم الحرمین نے کہا کہ نہیں بالکل اس جگہ مت لگائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گاڑیوں کا دھواں اور کوئی پٹرول کی بو اور ڈیزل کی بو ایک کھینچیں اور وہ کسی دوسری ہوا کے ساتھ مل کے حضور کے حرم کے اندر مسجد نبی میں چلی جائے, یہ عدد کے خلاف ہوگا. اس کو آپ دور لے جائیں اور اسی مقام پہ لے جائیں جہاں سے حضور آئے, تاکہ وہیں سے ٹھنڈی ہوا. اس عقیدت کو کبھی ہم نے نہیں سوچا ہے, جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں, ہمارے نزدیک کے وہابی لوگ ہیں نا, نبی کو مانتے ہی نہیں, نبی کو تو صرف ہم ہندو پاک والے مانتے ہیں جن کا گزارا ہی ماشاءاللہ قوالیوں پہ ہے یا بجرے پہ. قال رسول اللہ جنہیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا. ہم نے تو یہی دیکھا ہے جب, یا پتہ نہیں ہماری کو بدقسمتی ہوگی, میں تو ایک دفعہ گیا وہاں مدین پہ رحمۃ اللہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی مزار پہ فاتحہ پڑھ لوں, اسی طرح اپنا اور بزرگوں کے مزارات پہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا. ہم تو جب گئے وہاں یا قوالیاں ہیں یا ڈھول ہیں یا دھمال ہیں, یا ہماری بدقسمتی اس دن کوئی خاص جب تاکہ ہم جلتے ہوئے جائیں. تو اب جناب یہ مدینے والے لوگ جو تھے تو یہ سارے نکل کے اسی سنیت الوداع کے پہاڑ پہ آ گئے. دور دور, دور دیکھتے بیچارے, جب دھوپ شدید ہو جاتی لوٹ جاتا کبھی آج سنا, اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلی نظر جو ہے ایک یہودی دور سے آئے. اس نے کہا یا اہل المدینہ ہذا مطلوبکم, وہ جس کے لیے تم کھڑے ہو نا وہ آ رہا. تو مدینے والے جناب ایسے خوش ہوئے. اس لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے, صحابی فرماتا ہے کہ واللہ, کہتا ہے خدا کی قسم ہے, ما رأینا اضواء یوم, ہم نے اتنا روشن دن کبھی نہیں دیکھا, وہ دن جس دن محمد پاک مدینے میں تشریف لائے, ایسا روشن دن ہم نے نہیں دیکھا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ آج دو سورج ہوتے ہیں. ایسی روشن, ایسا مدینے پہ چمک, ایسا مدینے کی فضا میں نور. اسی لیے عرب لڑکیاں بچیاں جو تھیں اور حضور کے استقبال میں حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ کھڑی کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من سنیت البدائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, کہ طلع البدر علینا چودھویں کا چاند آ گیا. ان عرب کی بچیاں ہیں نا, یہ نہیں کہا طلع الہلال طلع القمر, کیونکہ وہ تو ناقص ہوتا ہے. چاند کب مکمل ہوتا ہے؟ جب چودھری کی رات میں پورا ہو تو پھر بدر کہلاتا ہے. انہوں نے حضور کو بدر سے تشبیہ دی, قمر سے نہیں تشبیہ دی, ہلال سے نہیں تشبیہ دی, کہ جیسے بدر کامل ہے میرے بدنی کی نسبت بھی کامل ہے کہ آپ کے بعد نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ آئے. اور مقام قبا, جیسا آج بھی یہاں مسجد قبا ہے, کہ سب سے پہلا حضور کا قیام ہے جہاں حضور پاک نے قیام فرمایا, جسے مسجد قبا جہاں بنی ان کے بالکل عین اسی جگہ بیٹھے. اور بیٹھنے کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا کہ فوراً مسجد لمسجد اسس للتقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے. اس مسجد کا حکم دینے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب یہ تو کوئی لینٹر وغیرہ تو نہیں ڈالنے دیتے, ساری سی مسجد تھی نا جی, بس چھوٹی سی دیوار اور اس کے بعد چھڑیاں کھجور کے ستون اور اوپر چھڑیاں ڈال کے صحابہ لگے ہوئے ہیں اور دو دن میں مسجد بن گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار منگل بدھ خمیس چار دن آپ نے قبا میں قیام فرمایا, اس کے بعد حضور پاک نے مدینے کے لیے روانہ کیا. جس دن حضور روانہ ہوئے وہ جمعہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے منورہ میں نہیں پہنچے تھے, راستے میں تھے. بنی عامر ابن عوف میں یا بنی سالم ابن عوف, ایک ہی بات. تو وہاں جمعہ کا وقت ہو گیا, تو سب سے پہلا جمعہ جو ہے, پہلا خطبہ جو حضور نے دیا ہے وہ اسی جگہ میں ہے, قبا اور مدینے کے درمیان بنی سالم عوف. اچھا, ویسے حضور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, بلکہ اسلام آنے سے پہلے بھی یہ سب ابن زرارہ کے ہاں لوگ جمع ہوتے تھے, اور جمعہ کا نام جو ہے وہ لعیق ابن کعب, حضور کے دادا گزرے ان میں زمانہ جاہلیت میں رکھا تھا, ورنہ اس کا نام یوم العروبہ تھا, اس کا نام یوم الجمعہ نہیں تھا. یہ جمعہ کا نام ان میں رکھا, اور پہلا جمعہ مدینے میں پڑھا ہے تو اسد ابن زرارہ نے, اور پھر سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلا جمعہ جو پڑھایا بنی سالم ابن عوف میں, اور جمعہ پڑھانے کے بعد حضور پھر روانہ. اب جب روانہ ہوئے تو اب تو جناب مدینے کے لوگ ماشاءاللہ اس طرح جان نثار تھے نا جی, کہ سڑکوں میں کھڑے ہیں اور جناب حضور کی کمنی کو چمٹ رہے ہیں, یا رسول اللہ اندل بنا اندل بنا اندل بنا, حضور ہمارے پاس ہو, خدا کے لیے ہمارے پاس, نبدی امبالانا واؤلادنا وابنانا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہم اپنے بچے جان مال اولاد سب آپ کو قربان کر دیں گے, واللہ اندل بنا یا محمد ہمارے پاس اترے. سب مدینے والے حساب سب لوگ, اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے شہروں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ مدینہ, حتیٰ کہ وہ مکے سے بھی افضل تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں اور دلائل ہیں وہاں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے شہر جو ہیں, حتیٰ کہ مکہ جو ہے وہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے, ایک شہر ہے دنیا کی تاریخ میں جو اسلام اور محبت سے فتح ہوا, صرف مدینہ, جہاں کوئی تلوار نہیں چلی, بلکہ حضور کے آنے سے پہلے اسلام آ چکا, اس سب ابن عمیر پہنچ چکے تھے اور سینکڑوں لوگ اسلام لا چکے, 83 آدمی تو مدینے سے چل کے اب ان کی بیعت کر چکے تھے, بیعت العقبہ. حضور پاک نے جب دیکھا کہ بھئی اب سب کا اتنا ذوق اتنا شوق ہے, اب سب آدمی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چلو, اب حضور نے فرمایا دیکھ فَتْرُكُوْهَا إِنَّهَا مَأْمُورَةٌ میری اونٹنی کو کوئی نہ پکڑے, کوئی روکنے کی کوشش نہ کرے, یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے. یہاں اس کو اللہ حکم دیں گے وہاں بیٹھ جائے گی, اور جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں اس کا میں مہمان خود بخود بن جاؤں گا. تو اس لیے میری اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں, روکنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ. اب حکم ہو گیا تو اب یہاں سب ہٹ کے کھڑے ہوں. اب حضور کی اونٹنی جا رہی ہے اور جس جس کے گھر سے گزر جائے اس کے لیے تو بڑی امیدیں اور آسیں ٹوٹ جائیں, اگلا امید میں لگ جائے. چلتے 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 ایک خالی جگہ ہے, دیار بنی نجار میں, یوں سمجھیں گے جہاں آج مسجد رسول پاک, جو مسجد نبی ہے, جہاں آج آپ نماز پڑھ سکیں, تو سمجھے بالکل یہی چیز. یہ اصل میں علاقہ تھا دیار بنی نجار کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے. اور یہ جگہ بالکل خالی پڑی تھی, یہی آگے اونٹنی بیٹھ گئی اور ساتھ ہی حضرت ابو ایوب کا گھر تھا. جب اونٹنی یہاں بیٹھ گئی تو باب نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی, روحا چھوڑ دو, کہا بابو رسول میری اونٹنی کی عادت نہیں ہے کہ ایسے بیٹھ کے, اللہ کا حکم بس. اونٹنی بیٹھ گئی, اس نے فرمایا لمن هذا الارض, یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی زمین. اب نے فرمایا ان کو لاؤ آ جاؤ, اب فرمایا یہ زمین بیچ کے. انہوں نے کہا یہ الگ ہے آپ کو, انہوں نے کہا کمال ہے, ہم یتیم ہیں غریب ہیں, لیکن محمد مدنی آپ مدینے میں آئے ہیں, سب کچھ آپ کے قربان ہے, کہ سب آپ کا ہے, خریدنے کا کیا مطلب؟ میں یہاں اللہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں اور وہ زمین میں کسی کی ایسے نہیں دینا چاہتا, کئی مقصد. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ارض مکتوبہ اگر کسی کی زمین زبردستی چھین لی جائے یا اپنے اقتدار کی وجہ سے آپ کسی سے مانگے اور وہ بندہ بیچارہ کیا انکار کرے, آپ بڑے آدمی ہو, ڈرتا ہے نہیں دوں گا تو یہ ویسے لے سکتے ہیں, انگار صاحب بالکل حاضر ہے. انہوں نے کہا ایسے مقامات پہ نماز نہیں ہو. یا وہ زمین کسی حرام کے پیسے سے خریدی جائے, سود کے پیسے سے, رشوت کے پیسے سے. میں ایک دفعہ گیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ہمارے ضلع کے, اب پتہ نہیں ہے اللہ عالم, تو وہ بیچارے مجھے ملنے آئے, ان کی بڑی مہربانی شرافت, کہ وہ جب ملنے آئے تو اس کے بعد کہا کہ جی آپ اتفاق سے آئے ہیں اور میں نے بھی اسی آفس کے قریب ایک مسجد بنائی ہے ماشاء اللہ, تو اس میں آپ جو ہے مہربانی کر کے ایک نماز ہمیں پڑھا دیں, ہمارے آپ رہنے والے ہمارا بھی کچھ حق ہے. میں نے کہا بالکل اس میں تو کوئی فرق نہیں. میں نے کہا جی سر آپ نے کیسے بنائی ہے وہ مسجد؟ تنخواہ ہے کہتے ہیں جی تنخواہ ہماری اتنا کہاں ہوتی ہے کہ ہمیں جگہ بنا سکے. اصل بات یہ تھی کہ بس کوئی ذمہ دار کام کرانے کے لیے آیا, کوئی جگیردار, کوئی صنعت کار, کوئی کاروباری, کوئی بزنس مین, تو بس ان سے کہا کہ دیکھو بھی یہ مسجد بنا رہا ہوں, کام تمہارا تب کروں گا کہ اتنے پیسے پہلے مسجد کے لیے دیا. انہوں نے کہا تھا اس دن کو نماز پڑھنی نہ جائز ہے, اس میں تو کسی اور مولوی سے افتتاح کروا لیں. یہاں بہت سارے مولوی ہیں ماشاء اللہ, بینکوں کا افتتاح کراتے ہیں, تمہاری مسجد کا بھی کر دیں گے, مرزائیوں کے نکاح پڑھ دیتے ہیں, تو مسجد کا افتتاح کون سی بات, مولوی کی بات. ہر قسم کا مولوی مل جاتا ہے, سرکاری بھی ہوتے ہیں, درباری بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, علماء حق بھی ہوتے ہیں, اللہ والے بھی ہوتے ہیں. میں کہا جی حرام نے کہا بالکل حرام ہے, وہ تو آپ کو ڈپٹی کمشنر سمجھ گیا, اگر ڈر کے مارے پیسے دیے خوشی سے کو دے کے گیا ہے. اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسے طریقے سے بھی جب اللہ کا گھر بنے تو خالص خالص, بلکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی خطیب اپنی تقریر سے متاثر کر کے لوگوں سے چندہ وصول کر لے, وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈاکے نہیں کم, ایک آدمی زبردستی ڈاکہ مارتا ہے, ایک آدمی تقریر کے ذریعے سیر کر رہا, حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی جیب سے اسے نکلوا دیا ہے. تو نے کہا اس نے طیب نفس سے تو نہیں دیا, شرمندگی سے دیا ہے. کبھی لوگ کیا کہیں گے, اتنا بڑا آدمی بیٹھا ہوا یار اس نے کچھ نہیں, حالانکہ وہ چاہتا نہیں تھا دینا. انہوں نے کہا کہ علماء کا یہ کام ہے کہ اپنے مساجد مدارس کی کیفیت جو ہے وہ رکھنے لوگوں کے سامنے, کہ بھائی مسجد کے یہ ضروریات ہیں, مدرسے کی یہ ضروریات ہیں, اللہ جس کو توفیق دے دیتے ہیں.
لیکن آج کل مشکل تو یہ ہے نا کہ آگے لوگ بھی تو ایسے ہیں پریشان. انہوں نے کہیں سنیما بنانی ہو, کلب بنانا ہو, دیکھیں گے آپ ماشاء اللہ سال کی تنخواہ لگا دیں, مسجد کے لیے کہو تو ایک مہینے کی دینے کے لیے کیا دیں. پھر ان کو مولوی بھی الحمدللہ ایسے ہی تو کرتے ہیں, اللہ کی رحمت آخر انہوں نے بھی اسکول تو کرنا ہے. تو اب جناب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین اب حکم دیا فوراً مسجد بناؤ, اپنا بنا وہ ایوب ہم مہمان تمہارے, کیونکہ گھر تمہارا قریب, یہ تمہارا نصیب ہے کہ اتنی یہاں بیٹھ. حضرت ابی ایوب انصاری کا گھر جو تھا حدیث میں آتا ہے طابقین, دو منزلہ تھا یعنی دو کمرے نیچے ایک دو کمرے اوپر تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ سننا آپ تو اوپر رہیں گے ہم نیچے رہیں گے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو, ہم رہیں گے نیچے تم رہو اوپر, کیونکہ ہمیں تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور جب آئیں تو اوپر چڑھے اور اترے اور اوپر چڑھے اور اترے, تمہارے لیے بھی مشکل, ملنے والوں کے لیے بھی مشکل, ہمارے لیے بھی مشکل, لہذا ہم جو ہے وہ تو نیچے رہیں گے تم اوپر رہو. حضرت ابی ایوب نے اپنے بیوی سے کہا کہ بات سنو, اگر ہم اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں, ایک تو یہ عدم کے خلاف ہے کہ ہم حضور سے اعلیٰ ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کی آواز سے حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہاں ہم کھڑے ہیں بدن یہی عین نیچے حضور بیٹھے ہوں, اس لیے دیوار کے ساتھ لگ کے سو جاؤ, دیوار کے ساتھ لگ کے سو گئے. اچھا خدا کی شان ہے ان کا سر جر رہا, ان کے گھر میں ایک مٹکا تھا بڑا پانی کا جو اوپر رکھا ہوا تھا, تو وہ ٹوٹا, وہ جب ٹوٹا تو اس کا پانی جب نکلا تو آپ پانی کیسے روکیں گی؟ پہلے والے کو یہاں والے سسٹم تو نہیں تھے نا, آج کل باقاعدہ مواصل لگے ہوئے تھے اور صفایات تھے اور یہ تھا اور وہ تھا, وہ تو سارے سدھے سے گھر ہوتے تھے, مٹکے بھر کے لاتے تھے, مشکلے کندھے میں رکھ کے بھرا کرتے تھے, ان کے پاس ایک ہی لحاف تھی جو سردی میں وہ ڈالا کرتے تھے. تو جلدی سے ابھی ایوب نے وہ لحاف اٹھا کر اسی پانی پہ ڈال دی کہ پانی اگر نیچے بہتا ہے تو کہیں حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو, اور اس کے سوا کوئی لحاف نہیں تھا, اور مدینے کی سردی کا آپ جانتے. اسی طرح سردی میں رات گزار کی بغیر لحاف کے, لیکن حضور کے آرام کا کیا ہوا. صبح جب ہوئی تو حدیث میں آتا ہے, ایک روایت میں ہے کہ ابو ایوب نے کہا اور ایک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب معلوم ہوتا ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکتے. انہوں نے کہا حضور بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہم ادب سے کیسے, آپ مہربانی فرمائیں آپ اوپر منتقل ہو جائیں اور ہمیں جو ہے مہربانی فرما کے نیچے رہنے دیں, تو آنے جانے والی تکلیف تو برداشت ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ کیسے برداشت کریں گے ہمیں کل آلہ آلہ رسول آپ سے اوپر رہیں. اس کی بات ہوتی کہ محبت و ادب کی بات, اور صحابہ میں جتنی ادب تھا اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ هل انت اکبر ام رسول اللہ, کہ بھئی تم بڑے ہو یا حضور, کیا جاتا ہے ایک سوال ہوتا ہے عمر میں, یعنی آپ عمر میں بڑے ہیں یا حضور کا سن بس زیادہ ہے. اب اس میں پوچھنے والے کے دماغ میں یہ قطعاً تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ نبی کتابوں کی شان میں تقابل کرائے, کون نبی کے شان کا مقابلہ کرے, وہ جانتا ہے اللہ کے نبی کی شان کا مقابلہ, وہ تو صرف یہ پوچھ رہا ہے بے اعتبار سن بے اعتبار عمر کے کہ بھائی تم عمر میں بڑے ہو یا حضور پاک بڑے ہیں. دیکھیں ادب کا تقاضا کتنا پیارا جواب دیتا ہے. اس نے کہا ورسول اللہ اکبر وانا اقدم منہ میلادا, کہ بڑے تو میرے حضور ہیں لیکن پیدا میں ان سے پہلے ہوں. اندازہ کریں اس شخص نے یہ لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ یہ کہہ دے کہ میں بڑا ہوں. آج تو ادب سے ہم محروم ہو گئے ہیں نا, آج تو لوگ نبی کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے کہ اپنے رشتے دار کا نام کریں. اتنی گستاخی, اتنی بے ادبی, کہ اور عاشقوں کا یہ عالم تھا کہ اگر ہزار بار بچو یم دہن سمجھ کو گلاب خنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. مولانا جامی کہتا ہے یا رسول اللہ ہزار دفعہ اگر میں اپنے اس منہ کو ارد کے گلاب سے دھو کے تمہارا نام لوں پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میری گندی زبان سے. نام محمد مصطفیٰ کیسے یہ اس کی بات. اپنا نام تو لیتے تھے سادہ بھی کرتے تھے. یہ مقام عشق تھا, یہ مقام ادب تھا, یہ مقام محبت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم کیسے رہیں بھی. حالانکہ حکم کا ضرور تداب فرمایا کہ اوپر چلے جاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی نے یہ سب سے یعنی پہلی مسجد مسجد قباء, اور اس کے بعد جو مسجد ہے وہ مسجد نبی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ مسجد بھی کیا تھی, کچی کچی اور کچی اینٹیں. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب جا صحابہ جب اٹھا رہے تھے تو ایک ایک لبنا اما عمار فانہ یحمل لبنتین لبنتین, کہ حضرت عمار جو تھے وہ دو دو اینٹیں. جب حضور نے دیکھا نا ان کی اینٹیں تو آپ نے فرمایا عمار, آپ نے دعا دی کہ بارک اللہ لکا, اور اس کے بعد کہا عمار لیکن بات یہ ہے عمار تقتلہ بے عقل کان, تمہیں ایک داغی جماعت کر. یعنی ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے, ایک طرف دعا بھی ہے. فرمایا نے کہا اس کی یہ بھی دعا تھی نا, حضور اس کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور شہادت کا مرتبہ ہو کتنا عظیم ہے. اور دوسرا حضور یہ بھی بتلا رہے تھے کہ تم علامت و حق کو بات ہو کہ تمہارے قتل کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری قیامت کرنے والے حق پہ ہوں گے, کہ تم جیسے آج اللہ کے گھر بنانے میں اتنے شوق شوق سے لگے ہوئے ہو نا, اسی طرح اللہ تمہیں علامت بنا دیں گے الفارق بین الحق والباطل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد, اور اس کے ستون کیا تھے کھجور, چھت کیا تھی کھجور کی کھڑیاں, اور منبر کیا تھا ایک جز و نخل کھجور کا ایک تنا, ایک کھجور کا تنا جو ہے وہ منبر بنا دیا گیا, اور حضور اسی کے ساتھ مل کر اپنی پشت مبارک لگا کے خطبہ کرتے تھے. یہ منبر تھا, بیٹھنے کی جگہ نہیں تو کھڑے, بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ. حتیٰ کہ وہ حدیث مبارک میں صحیح واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی, اس نے کہا کیا رسول اللہ انا عندی نجارن, میرے پاس میرا خادم جو ہے وہ دستان کا کام کرتا ہے, اگر اجازت تو آپ کے لیے ہم منبر بنا دیں, کیونکہ آپ کھڑے کھڑے خطبہ پڑھتے ہیں کچھ تو استراحت ہو, اس کے بعد چلو آدمی بیٹھ سکے. تو آپ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے منبر حضور کے لیے بنایا گیا. اس عورت نے بنایا وہ لکڑی کا تھا, اس کے تین درجات. ویسے خیر الحمدللہ یہ سب تو ابھی تک ہمارے ہاں باقی ہے, ہر مسجد میں دو پاک میں منبر بنائے جاتے ہیں, اور ماشاء اللہ آسرا بھی رکھتے ہیں, اور بعض بعض مسجد میں دیکھو تو آسرا بڑا ہے مولوی کو حمل ہے نا, اور آسرا اتنا رنگین اتنا خوبصورت کہ مولوی صاحب صرف آسرا ہی دیکھتا رہے خود بھائی اس کو بولے. میں نے تو ایسے ایسے آسے دیکھے ہیں مساجد میں جہاں جہاں میں گیا ہوں ماشاء اللہ. ان سنتوں کا بڑا خیال ہے لوگ, لیکن حضور کے دندان سے عید کرنے والی سنت ہو گیا اور دعا اس کے لیے. حضور نے جہاد بھی فرمایا تھا, پیٹ پہ دو پتھر بھی باندھے تھے, آپ نے فاقہ بھی برداشت کیا تھا, آپ نے ہجرت بھی کی تھی, غاروں میں بھی چھپے تھے. وہ سننا بس یہ دعا اس کے لیے دعا. پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسا تھا, پگڑی تھی, حلوہ مبارک پسند تھا, گوشت کی چوڑیاں پسند تھی, ماشاء اللہ سب کو حضور سے اج پر یاد ہے. فما سنت فما بطن فما رواس فما احوال اسماء الرجال, یہ تو قیامت آئے گی تو قوموں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا, پھر کبھی ہو جائے گا, آئے گا وقت. ایک دن انصاف کا تو آنا ہے, یہ تو نہیں ہونا نا کہ اسی طرح دنیا چلتی رہے. اسی لیے تو خدا کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمان اور مجرم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض, اللہ نے فرمایا ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کرنے والے، فساد مچانے والے، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا مطلب؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، ہم متقی اور فاجر کو برابر کر دیں گے، حق کے لیے مرنے والوں کو، حق کے لیے قربانیاں دینے والوں کو، اور اللہ کے نبی کے نام پہ دھوکہ دے کے حلوہ کھانے والے قیامت میں کو برابر ہو جائے. بات ہے یہ اللہ کا عدل ہے، وہاں تو انصاف ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور جب آئے خطبہ دینے کے لیے تو اس درخت کے قریب نہ گئے، اس نئے منبر پہ بیٹھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فسمینا صوت البقاء تحنینا تھا، ایسے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چیختی ہے نا، آوازیں آتی ہیں، ایسے اندر رونے کی اس درخت سے، خشک درخت کے تنے سے آواز آ رہی ہے. پر نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور منبر سے اترے، فضم رہا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جیسے بچے کو چپ کراؤ نا، بابا بچے کہہ رہے ہیں چپ کرو چپ کرو، بچے رو کرو تھا آہستہ آہستہ چپ کرتا ہے، تو وہ درخت بھی اسی طرح آہستہ 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 چپ کرتا گیا، حتیٰ کھانا حتیٰ کہ سکون آ گیا. اندازہ کریں کہ اس لکڑی میں بھی پھر آ کے رسول اللہ کا یہ اثر ہے. ہمیں بھی کبھی رونا آیا ہے حضور کے فراق پر، ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو نکلے، ہمیں بھی کبھی مدینے سے جدا ہونے کا دکھ ہوا ہے، ہمیں بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو یاد آیا ہو، کوئی سنت کا پہلو یاد آیا ہو، اور اس پہ ہم نے بھی آنسو بہائے ہیں کہ ہائے کاش ہمیں یہ سعادت نہ مل سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پتھر تھے، جبادات تھے، نباتات تھے، ہر بات میں یعنی اللہ نے جب تمیز پیدا کی اور جب اس نے شعور و ادراک پیدا کیا تو اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا پتہ چلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، اور مدینہ منورہ میں مسجد کے قیام کے بعد پھر حضور نے احکامات جاری کروانے فرمائے. فرما علینا